الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا تجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امید کے صدقے میں سمجھ آئی ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی تو کشکول گدائی ہے چے درویشی چے سلطانی میرے بھائی الاحترام بزرگ اور دوستو ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کے غیور نوجوانوں اور ساتھیوں کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج سے دو سال پہلے اس مدرسے کی بنیاد ہم نے رکھی تھی اور جس کا افتتاح کر کے میں گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مدرسے میں حافظ قاری عبدالرحمن صاحب، حافظ عبدالحمید صاحب نے بہت زیادہ جان فشانی اور محنت سے کام کیا ہے، اور آپ حضرات میں بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے ان کے اس نئے دینی ادارے کے ساتھ خصوصی تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس تعاون کو قبول کرے. آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا ہے کہ آج تقریباً 20-22 بچے قرآن مکمل کر کے آپ کے سامنے ہیں. ان کی تقریریں بھی آپ نے سنی اور ان کی تلاوت بھی سنی اور ان کا جذبہ و ولولہ بھی آپ نے دیکھا. یہ قابل تعریف چیز ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات کا بڑا افسوس ہے، اور وہ یہ کہ کل اور آج پاکستان کے حالات اس طرح پریشان کن ہیں کہ دو دنوں میں تقریباً 200 آدمی آپس کی لڑائیوں میں مر چکے. دیکھیے حیدرآباد میں، کراچی میں کتنے لوگ کل مر گئے. اس پر جتنا افسوس کیا جائے گا، یہ بے انتہا درد اور دکھ کی کیفیت. ہم لوگوں کو پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس خطہ زمین کو امن کا دھوارا بنائے. میرے دوستوں، مجھ سے پہلے مولانا عبد الرحیم صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اتحاد کی بات کی. اتحاد ہونا چاہیے، کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کرتا. مولانا عبد الغفور صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور کئی حضرات یہاں موجود ہیں. یہ اتحاد ہی کا ظاہرہ. ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو سینے سے لگانا چاہیے. کوئی آدمی اختلاف کا قائل نہیں ہے. کوئی یہ نہیں چاہ رہا کہ میں ضرور اختلاف ہی کروں گا، یہ کوئی نہیں. مسائل کا، بعض مسائل کی تعبیر کا اگر اختلاف ہے تو اس اختلاف کے باوجود اتحاد ہو سکتا ہے. تعصب اور بغض نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے. اختلاف کرنا اور اختلاف کا ہونا فطری امر ہے، نیچر ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن آپ کسی کو گالیاں دیں، کسی کو برا کہیں، کسی پر فتوے لگائیں، یہ بنیاد ہی بنے. اللہ تعالیٰ ایسی بنیادوں سے ہمیں بچائے. کیونکہ یہ آج کا جلسہ فضیلت قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی عنوان پر اپنی معروضات پیش کروں. میرے دوستو، آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے شہر میں چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جس درد سے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، یہ مبارک والی بات. ٹھیک ہے، یہ اس ملک میں جہاں اولاد کو باپ کا پتہ نہیں، اس ملک میں جہاں 3-3 مہینے کوئی غسل نہیں کرتا اور ٹیشو پیپروں پہ گزارا ہوتا ہے، اس ملک میں جہاں اپنے ملک کی زبان نہیں آتی، اس ملک میں جہاں اولاد اپنے باپ کو باسٹرڈ کہتی ہے، باپ کو حرامی کہتی ہے، اس ملک میں جہاں ماں اور باپ کا کوئی احترام نہیں، اس ملک میں ایک آدمی خدا کی شریعت کی بات کرے، ایک آدمی اللہ کے دین کی بات کرے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق. آپ لوگ اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، آپ خود نہیں آئے، آپ کو لایا گیا. آپ کو ورنہ گا یہاں ایڈنبرا میں اتنے ہی لوگ بستے ہیں مسلمان، وہ کیوں نہیں آئے اور کیوں نہیں آئے؟ ان کو توفیق نہیں لی. میں کسی سے ناراض ہوں، میرے گھر نہیں آ سکتا. میں راضی ہوں گا تو میرے گھر آئے. تو اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ نے آج آپ اپنے گھر میں بلایا. یہ رضا مندی کی بات. تو میرے دوستو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر اور قرآن کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر دی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن بھی بے مثال ہے، قرآن بھی قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی بے مثال. میری تقریر کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن. اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں, قرآن بھی بے مثال. کیوں بے مثال؟ اس لیے کہ جس رسول پر اترا وہ بے مثال. قرآن کے لفظوں میں شک نہیں, اس لیے کہ جس نبی پر اترا اس کی شریعت میں شک نہیں. قرآن ساری دنیا کے لیے ہادی. کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی پر اترا وہ ساری دنیا کے لیے ہادی. یہ قرآن کے آپ میں اللہ کا کلام ہے اور وہ نبی چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے. حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان خلق القرآن, نبی کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو. کیوں؟ کہ قرآن نبی کا اخلاق ہے اور نبی کا اخلاق اللہ کا قرآن. قرآن علم ہے. قرآن کیا ہے؟ اور نبی عمل ہے. قرآن متن ہے, نبی تشریح ہے. قرآن اجمال ہے, نبی تفصیل ہے. قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے اور پیغمبر چلتا پھرتا خدا کا کلام. قرآن بھی اعلیٰ, کہو قرآن بھی
اعلیٰ
اور صاحب قرآن بھی
اعلیٰ.
میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ اور جب بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنے میں حرج کوئی نہیں, سبحان اللہ کہنے میں. اور نہ آپ کی صحت خراب ہوگی, تجربہ کر لیں, اور نہ آپ پر مقدمہ قائم ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ کوئی حرج نہیں. میں نے ایک جگہ تقریر کی اور میں نے کہا کہ جب بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے, جب کوئی اچھی بات ہو تو سبحان اللہ, جب کوئی بری بات ہو تو استغفر اللہ. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد میں نے کہا پاکستان بنا اور اس میں یہ ہوا یہ ہوا, ایوب خان آیا اس نے یہ کیا, برجایا خان آیا اس نے ملک کے دو ٹکڑے کر دیے. ایک بابا کہنے کا سبحان اللہ. اب بتاؤ, پتہ ہی نہیں کہ کب کیا کہنا ہے. نہیں بتایا ہو تو پتا ہو. جب کوئی بات سمجھ میں آئے کیا کہنا چاہیے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو آپ نعرے لگائیں یا آپ اٹھ کر جھومر ڈالنے لگ جائیں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, یہ نہیں بات. جب بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ میں نے پشاور میں تقریر کی تو ایک پٹھان بڑے نعرے لگاتا تھا. میں نے کہا کوئی بات بھی سمجھ میں آئی؟ نعرے بڑے لگاتے. کہتے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا, تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا. تو یہ کہتا ہے میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو قرآن بھی سب سے اعلیٰ اور صاحب قرآن بھی. قرآن سب سے اعلیٰ اور صاحب قرآن, نہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہ صاحب قرآن کا کوئی مقابلہ. نبی بولتا ہے تو قرآن بولتا نبی, نبی بولتا ہے. یہ ایک طرف کریں, یہ اس کو کپڑا ڈالیں. نبی بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے, نبی اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے. توجہ میری طرف کریں, نبی اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے, نبی چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے, نبی مسکراتا ہے تو قرآن بولتا ہے, نبی بہتا ہے تو قرآن بولتا ہے, نبی مکے میں آیا تو قرآن بولا, نبی مدینے میں آیا تو قرآن بولا, نبی پہاڑ پہ چڑھا تو قرآن بولا, نبی غار میں آیا تو قرآن بولا, نبی ایک مدینہ کی گلیوں میں پھرا تو قرآن بولا, پیغمبر بدر میں پہنچا تو قرآن بولا, نبی احد میں آیا تو قرآن بولا, نبی کے دندان شہید ہوئے تو قرآن بولا, نبی ہاتھ اٹھائے تو قرآن بولا, پیغمبر مسکرائے تو قرآن بولا, نبی سجدے میں رہے تو قرآن بولا, نبی نے نیت باندھی تو قرآن بولا, نبی مسکرائے تو قرآن بولا, نبی روئے تو قرآن بولا. نبی روئے تو میں یہ لفاظی نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن بھی ایک عظیم ہے, صاحب قرآن بھی عظیم. قرآن بھی عظیم ہے, صاحب قرآن بھی عظیم. توجہ کیجیے, پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا, قرآن نے والضحیٰ کہا. کیا کہا؟ پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا, قرآن نے واللیل کہا. پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا, قرآن نے الم نشرح کہا. اور پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا, قرآن نے مازاغل بسر وما تغا کہا. اور پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا, قرآن نے کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. پیغمبر کے شہر کا ذکر آیا, قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد. نبی کے زمانے کا ذکر آیا، قرآن نے کہا والعصر، اے پیغمبر مجھے تیرے زمانے کی قسم، اور پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آیا، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر کے کردار کا ذکر آیا، قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کے چلنے کا ذکر آیا، قرآن نے کہا لا تمشی فی الارض مرحا، اور پیغمبر کی رحمت کا ذکر آیا، قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. قرآن بھی اعلیٰ ہے صاحب قرآن بھی، قرآن بھی اعلیٰ ہے صاحب قرآن بھی. اور نبی کے معراج کا ذکر آیا، قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، نبی کی وحی کا ذکر آیا، قرآن نے کہا فاوحى الى عبده ما اوحى، پیغمبر کے خلق کا ذکر آیا، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر کے کردار کا ذکر آیا، نبی کی اسوہ حسنہ کا ذکر آیا، قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتهوا، نبی کے صحابہ کا ذکر آیا، تو قرآن نے اولئک کتب فی قلوبهم الایمان اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ قرآن ہے، صدیق کی تعریف قرآن کرے، عمر کی تعریف قرآن کرے، عثمان کی تعریف قرآن کرے، علی کی تعریف قرآن کرے، حسین کا ذکر قرآن کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا تعلق اس نبی سے ہے جو نبی حقیقت میں قرآن کی عظمت کا علم بردار ہے. تو پیغمبر ہی کا ذکر قرآن نے نہیں کیا، اور نبی کے قدم جس مٹی پہ آئے قرآن نے تو اس کا بھی ذکر کر دیا. پیغمبر کے ساتھ نسبت اس کی ہو گئی، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، کیا یا نہیں کیا؟ چادر مدینے اور بھی بڑی تھی، چادر مکے میں اور بھی بڑی تھی، لیکن ذکر صرف اس چادر کا ہوا جو پیغمبر کے کندھے پر آئے، اور کمبل اور بھی بڑے تھے لیکن اس کمبل کا ذکر آیا جو نبی کے قدم پیغمبر کے چہرے پر آیا. قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. میرے دوستو، اس لیے کہ نبی کا جس چیز کا تعلق نبی سے ہو گیا وہ بھی چیز اونچی ہو گئی، اس لیے کہ قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. ذکر کو اونچا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کا ذکر اللہ نے عرش پہ پکارا، فرش پہ پکارا، لاؤڈ سپیکر میں پکارا، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پکارا، نہیں، بلکہ اونچا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے اے پیغمبر عرش پر بھی تیرا ذکر، فرش پر بھی تیرا ذکر، پہاڑوں پر بھی تیرا ذکر، غاروں پر بھی تیرا ذکر، مزار میں بھی تیرا ذکر، وادیوں میں تیرا ذکر، نہروں میں تیرا ذکر، جادات میں تیرا ذکر، نباتات میں تیرا ذکر، حیوانات میں تیرا ذکر، مشرق و مغرب میں تیرا ذکر، شمال و جنوب میں تیرا ذکر، جہاں جہاں میرا ذکر وہاں وہاں تیرا ذکر، جہاں جہاں میرا نام وہاں وہاں تیرا نام، جہاں جہاں میری خدائی وہاں وہاں تیری مصطفیٰ. یہی امانا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو، ذکر اونچا ہوا یا نہیں ہوا؟ بولو تو صحیح. جہاں نبی کا خدا کا ذکر آیا وہاں نبی کا ذکر آیا، آیا یا نہیں آیا؟ توجہ کیجیے، تورات میں خدا کا ذکر آیا، تورات میں مصطفیٰ کا بھی ذکر آیا، انجیل میں خدا کا ذکر آیا، انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر بھی آیا، زبور میں خدا کا ذکر آیا، زبور میں مصطفیٰ کا ذکر بھی آیا، قرآن میں خدا کا ذکر آیا، قرآن میں مصطفیٰ کا بھی ذکر آیا، 127 صحیفے میں خدا کا ذکر آیا، انہیں صحیفوں میں مصطفیٰ کا ذکر آیا. اور اے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا پیغمبر جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا، اذان میں میرا نام ہوگا اذان میں تیرا بھی نام ہوگا، تکبیر میں میرا نام ہوگا تکبیر میں تیرا بھی نام ہوگا، درود میں میرا نام ہوگا درود میں تیرا بھی نام ہوگا. اسی کو حدیث طائب نے کہا کہ تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے تھے کہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا تو باب ملا نام محمد. یہی ہے معنی ورفعنا لک، ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. کیوں؟ کہ قرآن بھی اعلیٰ ہے. کہو قرآن بھی اعلیٰ اور صاحب قرآن بھی اعلیٰ. نہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہ صاحب قرآن کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے. اور علیحدہ علیحدہ موضوع ہے. کہو علیحدہ علیحدہ. نبی کا ذکر اونچا کیا، یہ علیحدہ موضوع. پیغمبر کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں آیا، یہ علیحدہ موضوع ہے. نبی کا چہرہ کیسا تھا، علیحدہ موضوع ہے. پیغمبر مدینے میں کتنا عرصہ رہے، علیحدہ موضوع ہے. نبی نے 13 سال مکے میں گزارے، علیحدہ موضوع ہے. نبی پر کلا کس کس آدمی نے پڑھا، علیحدہ موضوع ہے. پیغمبر نے جنگیں کتنی لڑی کفار سے، علیحدہ موضوع ہے. پیغمبر نے دشمنوں سے معاہدے کیا کیے، علیحدہ موضوع ہے. پیغمبر نے کن کافروں کو کلمہ پڑھایا، علیحدہ موضوع ہے. پیغمبر کی کل حدیثیں کتنی، علیحدہ موضوع ہے. نبی کی ہر بات پہ
بڑی تقریر ہو سکتی ہے، بڑا لمبا عنوان ہے میرے دوست، نبی کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ میں بیان کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم میں تاب سخن نہیں ہے، ہم میں یارہ نہیں ہے، ہم میں تاب گویائی نہیں ہے، ہم میں وہ فصاحت نہیں، وہ بلاغت نہیں، وہ عظمت نہیں، وہ بلندی نہیں، وہ رفعت نہیں، وہ مرتبہ نہیں، وہ مقام نہیں کہ ہم کس سے نبی کا ذکر کریں۔ اس لیے میں نبی کا ذکر اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آج نبی کی وہ سیرت آپ کو سناؤں جو بندے نے بیان نہیں کی، جو عرش والے خدا نے آپ بیان کی۔
ورفعنا،
اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر، ہم نے تیرے ذکر کو کیا یا نہیں کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ یہ نبی کا ذکر نہیں کہ پیغمبر نے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، اے پیغمبر مجھے تیرے شہر کی قسم، اے پیغمبر مجھے تیرے شہر کی قسم۔ اللہ نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ ان پتھروں کی قسم کیوں کھائی؟ اس دھوپ والے شہر کی قسم کیوں کھائی؟ اس گرمی والے شہر کی قسم کیوں کھائی؟ ان سنگریزوں کی قسم کیوں کھائی؟ ان ذروں کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ تھا؟ نہیں، خانہ کعبہ تو پہلے بھی تھا، عرفات کا میدان پہلے بھی تھا، مقام مینا پہلے بھی تھا، مزدلفہ پہلے بھی تھا، صفا مروہ کی پہاڑی پہلے بھی تھی، آب زمزم پہلے بھی تھا، مقام ابراہیم پہلے بھی تھا، اور حاجیوں کا آنا پہلے بھی تھا۔ لیکن آج اے اللہ تو کعبے کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا میرا گھر تو آدم سے پہلے ہے، میرا گھر تو ابراہیم نے بنایا ہے، میں نے اس وقت کعبے کی قسم نہیں کھائی، میں اس وقت ان ذروں کی قسم نہیں کھائی۔ اے کملی والے، آج میں اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ وہ انت حل بهذا البلد، کہ تیرے نبوت والے قدم مکے کے ان ذروں کو لگ چکے ہیں۔ ورفعنا لك، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر، ہم نے تیرے ذکر کو۔ آج یہ یورپ اور یہ برطانیہ، امریکہ، یہ تو نادان لوگ، ان کو کیا پتا ہے؟ اتنا بڑا ہاتھی، اتنا بڑا رہنما، اتنا بڑا رہبر، جس سے بڑے بڑے لوگوں نے آ کر ہدایت پائی ہے یا نہیں؟ ان لوگوں نے بھی عورت کو کھلونا بنایا تھا، بنایا تھا کہ نہیں؟ ان لوگوں نے بھی عورت کو کھلونا بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، دنیا کی حالت بڑی عجیب تھی، دنیا میں کوئی ہدایت نہ تھی، دنیا میں کوئی رفعت نہ تھی، دنیا میں کوئی انسانیت نہ تھی، دنیا میں کوئی قدر نہ تھی، دنیا میں انسانیت کا کوئی مقام نہ تھا، عورت کو کوئی پوچھتا نہ تھا، غلام کو کوئی پوچھتا نہ تھا، مزدور کو مزدوری نہ ملتی تھی، کسان کو مزدوری نہ ملتی تھی۔ نبی تشریف لانے، پیغمبر کے آنے سے پہلے کسی جانور پر کوئی رحم کا تصور نہ ہوتا تھا میرے دوست۔ اس لیے ہندوستان کے ایک شاعر جگن ناتھ آزاد نے وہ نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتا ہے حضور آئے، حضور کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی؟ حضور کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت تھی، وہ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تحقیق کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، خلاطو خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرق اللہ توجہ ہے بھی کہ کوئی نہیں، گل پلے بھی پی رہی ہے کہ میں ہوا جی رو ماری جا رہے ہیں، آ رہی ہے سمجھ؟ وہ میں پورے تقریر کر رہا تو بندہ کہنے لگا وہ فتح محمد، لوکی سارے ادھر ویکھن لگ، واہ بھائی واہ، میں کہا میں 300 میل تو سفر کر کے آیا سمندریوں چل کے، تھوڑے لیے تو تسی فتح محمد، حالانکہ فتح محمد انہوں کی مسیحا موزم سی، روز ویکتے سی۔ میں آخیا کہ ایک بندے نے پوچھا مولوی جی فاروقی صاحب جی اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آؤں گا؟ میں کہ اللہ پتا کی نظر ہوگا؟ اس واسطے کہ بندے کی نیچر گل داخل ہے کہ جہاں بندہ ایک بار کسی ویکھ لینا نا، وہ کہہ رہا یہ تو ویک لیا ہوں ہوئی شہ ہوگی تو انہوں بھی ویکنا۔ میں کہا جی رب نظر آ جانا تو کہنا جی یہ ویک لیا ہوں ہوئی ہوگی تو انہوں ویک لیے، تو رب نظر نہیں آیا تاکہ انہوں لب دے رہو۔ میں کہا میں کتنی دوروں آیا، تسا کہ یہ مولوی تو ہوں ویک لیا، ہر فتح محمد دوبارہ ویک لیجیے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میرے دوست۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں جتنی بھی اس وقت دنیا موجود ہے، عورت کو ساری دنیا نے کھلونا بنایا ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تو سی، بڑھیا تو نہ ڈرو، عورتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بولتے ہی نہیں، میں کیا کھلونا بنایا پکڑ کے بیٹھے، یہ کہا جا کے کہتے بڑا نہیں، یہ کھلونا ماننا ہے۔ تو بولو تو صحیح تھوڑی حالت ماشاءاللہ یوکے میں چونکہ عورت کی حکومت ہے نا اس واسطے عورتوں کا راج ہے اللہ کے راج قائم رکھے انشاءاللہ قائم رہے راج انہ کہنے لگا مرچا روز عورت نے پا دیا کدے بہتیاں کدے تھوڑیاں لون بہتا ایک دن اگ کے کہنے لگا پلیے لوکے یا میں مر جا تو یا تو جدو یا آخیا تو انہیں ڈنڈا چک لیا کہ یا اگر یا بھی پھر میں ہی مر جا وہ گل تو کوئی نہیں سمجھ میں میری بات آ رہی ہے میں یہ باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے ٹھیک ہے تو عورت کو کھلونا بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ قوم نے قرآن کہتا ہے ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی پہلی جاہلیت جو ہے اس کو نہ لوٹاؤ اس جاہلیت کو دوبارہ نہ لاؤ اسلام نے اس کو جاہلیت قرار دیا اس کو کیسر و کسرا کی اس طرز عمل کو جو طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے لڑکیاں حسن و جمال کو آستہ کر کے بازاروں میں نکلتی اور لوگ ان کے حسن کا نعرہ کرتے اور ان کو دیکھ کر جناب علی بری نفس عورتوں کو تاکا جاتا ماں اور بہن کی کوئی تمیز نہ تھی بہن اور بیٹی کا کوئی تصور نہ تھا عورت سوائے خواہشات نفسانی کے اور کوئی اس کا مقام نہ تھا رسول اللہ کے آنے سے پہلے ٹھیک ہے اور اسی کو جگن ناتھ آزاد نے کہا کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر آجا تقریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں کا آج ویرانہ فلاطوں کی خرد سکرا کی دانش تھی افسانہ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشانے نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا جہاں پروباطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا اور اس نے کہا بارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا صحابہ رحم بن کر رحم للعالمین حضور کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی عورت مخصوص ایام میں عورت کو جنگلوں میں لے جا کر درختوں سے باندھ دیا جاتا تھا عورت کا کوئی تصور نہ تھا عورت کو کوئی وراثت کا پیسہ نہ دیتا تھا عورت کی کوئی آبرو نہ تھی عورت کی کوئی عزت نہ تھی کیسر و کسرا نے عورت کو صرف بری نگاہ سے دیکھنے کا آلہ بنا رکھا تھا عورت بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں نکلتی لوگ اس کو بری نگاہوں سے تاکا کرتے تاج دار رسالت تشریف لائے انہوں نے اس برائی کو ختم کرنے کا اعلان کیا یہ تو کیسر و کسرا کی حالت تھی خود مکہ کرما میں ابو جہل کا دستور کیا تھا ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا جس گھر میں بچی پیدا ہو اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے گا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی لڑکی کو میں جوان دیکھوں اور لوگ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے آئے کوئی آدمی یعنی اس کا داماد بنے اور ہماری ناک کٹ جائے یہ قریشیوں کی ناک کٹنے والی بات ہے کہ ہمارا کوئی آدمی داماد بنے ہماری لڑکی کو کوئی آدمی لے کر جائے یہ مکے کی جہالت تھی وہ پیداوار تھی کہ کیسر و کسرا جس طرح آج روس اور امریکہ کی طاقتیں ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو طاقتیں تھی کیسر و کسرا کی جن میں عورت کو صرف پوری نظر سے دیکھا جاتا تھا عورت کا کوئی حق نہ تھا اور خود مکے میں عورت کو جینے کا حق نہیں ملتا تھا بچی جو پیدا ہوتی اس بچی کو زندہ دم کر دیا جاتا میرے دوست تاجدار رسالت دنیا میں تشریف لائے انہوں نے عورت کے لیے کیا کیا میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ایک واقعہ سے اندازہ لگائیں میرا پیغمبر ان کے لیے کس طرح رحمت کا پیغمبر بن کر ثابت ہوتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے مکہ کرما آپ کی مجلس ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی معافی مل سکتی حضور نے فرمایا تو نے زنا کیا اس نے کہا میں نے زنا سے بھی بڑا گناہ کیا تو نے برائی کی ہے تو نے شراب پی ہے تو نے جوا کھیلا ہے تو نے کفر کیا ہے اس نے کہا جی میں نے بہت بڑا گناہ کیا حضور نے فرمایا گناہ تو بتاؤ مجلس صحابہ کی لگی ہوئی وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے آسمان اور زمین سے بھی بڑا ہے آسمان اور زمین مل جائے تو میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے حضور نے فرمایا تو بتا تو صحیح تو کیا تو گناہ کر کے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنا واقعہ بیان کیا اس نے کہا ہمارے ہاں رواج ہے ابو جہل ہمارا سردار ہے وہ کہتا ہے جس کے گھر میں بچی پیدا ہو اس کو فوراً دفن کر دے ورنہ میں اس کو قتل کرا دوں گا اس نے سزا کر کر رکھی ہے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کو 15 سال ہو چکے تھے میرے گھر میں اولاد کوئی نہ تھی بلاخر 15 سالوں کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی میری بیوی نے کہا یہ بچی ہماری بڑی پیاری ہے ہم اس کو زندہ دفن نہیں کر سکتے ہم اس کو ابو جہل کے کہنے پر زندہ مار نہیں سکتے اس کے بعد اس بچی کو ہم نے چھپا کر پالنا شروع کر دیا. بچی ایک سال کی ہو گئی, اس کے بعد وہ بچی دو سال کی ہو گئی, پھر وہ تین سال کی ہو گئی. ابو جہل کو پتا چل گیا کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی ہے. اس نے کہا کہ اس نے بلا کر کہا تجھے غیرت نہیں ہے, تو نے قریشیوں کا ناک کاٹ دیا, کل کو کوئی دماد آئے گا, کوئی لڑکی لینے کے لیے آدمی آئے گا, قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی, تو نے ہمارے رواج کا ستیاناش کر دیا, اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دے ورنہ میں تیرے سارے خاندان کو ختم کر دوں گا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں گھر میں آتا تھا, تین سال کی بچی مجھے اتنی پیاری لگتی تھی کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا وہ بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی, میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. بچی چار سال کی ہوئی, پھر بچی چلنے پھرنے لگی, بھاگنے لگی, مجھے پیار آنے لگا. میں گھر جاتا, بچی کو سینے پہ بٹھا لیتا, گود میں لیتا, ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. ایک دن ابو جہل نے گھر میں آنے کا اعلان کیا کہ میں اس کے گھر میں جا کر سب لوگوں کو قتل کر ڈالوں گا, اگر یہ تین دن تک بچی زندہ رہی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے آنے کا اعلان کیا, مجھے غیرت آئی, میں گھر آیا, میں نے اس کی اماں سے کہا اس بچی کو کپڑے پہنا دو, میں اس کو اس کے ماموں کے گھر چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں. بچی کہتا ہے جب میں گھر میں داخل ہوا تو بچی حسب معمول میرے قریب آئی, میرے سینے سے چمٹنا چاہتی ہے, میں نے اس کو دھکا دے کر پرے کیا. وہ بچی کہتی ابا جان آج کیا ہو گیا, پہلے تو تم مجھے روزانہ پیار کرتے تھے, آج مجھے دھکا دیتی ہو. کہنے لگا یا رسول اللہ وسلم میرے دل میں میل آ گئی تھی, برائی آ گئی تھی, بچی کو تیار کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد بچی کو میں نے ساتھ لیا, ایک زمین کھودنے والا کدال وہ بھی میں نے چھپا کر باہر رکھ دیا, بچی کو میں اٹھا کر باہر لے جا رہا ہوں, راستے سے وہ کدال بھی میں نے لے لیا تاکہ بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں. میں قبرستان میں پہنچا تو بچی کہتی ابا جان اس علاقے میں تو جنگل ہے, یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے. تو کہنے لگے چپ کر جا, میں نے ایک تماچا مارا, وہ بچی روتی ہوئی چپ کر گئی. اور اس کے بعد میں نے بچی کو نیچے بٹھایا اور اس بچی کی قبر کھودنے لگ گیا تاکہ میں بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں. میں نے بچی کی قبر جب کھودتا تھا تو وہ بچی میرے ساتھ تعاون کرتی تھی اور مٹی قبر سے علیحدہ کرتی تھی. اور اس کے بعد جب میں نے اٹھا کر بچی کو قبر ڈالا تو وہ بچی رو کر کہتی ابا جان اگر اسی طرح تو نے مجھے دفن کرنا تھا تو مجھے گھر بتا دیتے, میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتا. دار رسالت کے سامنے جب یہ واقعہ اس نے دہرایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, صحابہ رونے لگے. حضور نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل پتھر بن چکا تھا, میں نے اس لڑکی کو اسی طرح دفن کرنا چاہا, وہ بچی نیچے قبر میں میں نے ڈال دیا, اوپر ایک پتھر کے سینے پر میں نے ریت کا تودا رکھا. بچی ہاتھ اٹھاتی ہے اور وہ کر کہتی ابا جان مجھے چھوڑ دے, میں ساری زندگی جنگلوں میں بسر کر لوں گی, میں لوگوں کے گھروں میں جا کر ٹھہر جاؤں گی, میں تیرے گھر کا طواف کرتی, میں تیرے گھر میں آتی, لیکن میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ میں نے اس بچی کو زندہ دفن کر ڈالا. اور جب بچی کو دفن کر کے گھر آیا, اس دن سے روزانہ رات کو خواب میں وہ بچی مجھے ملتی ہے, میرا گریبان پکڑتی ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, لیکن مجھے ساری ساری رات نیند نہیں آتی, میں بے سکون ہو چکا ہوں. بچی کہتی ہے قیامت کا دن ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا. اے دار رسالت, میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اور میں تیرے دروازے پر آیا ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ بہت بڑا ہے, لیکن جب تو نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو میں نے اپنی رحمت کی چادر تیرے گناہوں پہ ڈال دی ہے. اور یاد رکھ, میں قیامت تک آنے والی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی دو بچیوں کو پال کر چوان کر کے ان کی اچھی تربیت کر کے ان کی اچھی جگہ شادی کرے گا, اس ان کو جا کر بتا دو کہ میں محمد ان کی جنت کا اعلان کرتا ہوں. اور پیغمبر نے فرمایا جو آدمی کسی مسلسی لڑکی کی طرف بری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی آنکھ میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اور میرے پیغمبر نے بچی کی آبرو کی حفاظت کی, بچی کی عزت کی حفاظت کی, بچی کو کھلونا نہیں بنایا بلکہ بچی کے بارے میں فرمایا اور دنیا کے لوگوں عورت کا تو بڑا اونچا مقام ہے, عورت کی حیثیت چار ہے, اگر عورت تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے, عورت اگر تیری بہن ہے تیری آبرو تیری بیوی ہے تو اس کے حقوق تجھ پر فرض ہے, اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسلام اس طریقے کو دنیا کے سامنے واضح کیا ہے. اور میرے دوستوں یہ ہے وہ رحمت جو تاجدار رسالت نے دنیا میں بانٹی ہے کہ نہیں. قرآن بھی اعلیٰ ہے, صاحب قرآن بھی اعلیٰ اور صاحب قرآن بھی, نہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہ صاحب قرآن کا کوئی مقابلہ ہے. تو بولو تو صحیح, توجہ کیجئے ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا عمدہ, اس میں کوئی شک نہیں, بیان کرنے کی ضرورت نہیں, بتانے کی ضرورت نہیں, اعلان کی ضرورت نہیں. میرے اندر کیا جا رہا ہے کہ میں بیان کروں. عربی کا ایک شاعر گزرا ہے, اس نے 40,000 اشعار رسول اللہ کی شان میں لکھے عربی, اور 40,000 اشعار میں جو آخری شعر لکھا وہ آخری شعر بڑا عجیب و غریب ہے. اس نے آخری عربی کے جو دو شعر لکھے ان کا ترجمہ اردو کے کسی شاعر نے کیا ہے. اردو کا شاعر کہتا ہے کہ اسے 40,000 اشعار 40 سال کی زندگی میں نبی کی شان میں لکھے اور آخری شعر یہ لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تھکی ہے فکر رسا, تھکی ہے فکر رسا مدا باقی, تھکی ہے فکر رسا مدا باقی ہے اور قلم ہے ابلا پا مدا باقی ہے, تمام عمر لکھا مدا باقی ہے اور ورق تمام ہوا مدا باقی ہے. 40,000 شعروں کے بعد یہ کہتا ہے کہ مدا باقی ہے, ہم اسی کے قائل ہیں. میرے دوست میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن بھی اعلیٰ ہے, قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی, نہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہ صاحب قرآن کا کوئی مقابلہ. ٹھیک ہے, تورات اتری, موسیٰ علیہ السلام پور پر لینے گئے, انجیل اترا, انجیل اتری, معبد خانے میں عیسیٰ علیہ السلام لینے گئے, زبور اترا تو زبور کو داؤد علیہ السلام عبادت خانے لینے گئے کہ نہیں. ہر نبی اپنی اپنی کتاب لینے گیا لیکن جب میرے کملی والے کی باری آئی تو میرا نبی کتاب لینے نہیں تھا. اگر میرا نبی مکے میں تھا تو کتاب کو پیچھے مکے میں بھیج دیا, اگر نبی مدینے میں تھا تو قرآن کو پیچھے مدینے میں بھیج دیا, اگر نبی بازار میں تھا تو قرآن کو بازار میں بھیج دیا, اگر نبی پہاڑ پہ تھا قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا, اور اگر پیغمبر غار میں تھا قرآن کو غار میں بھیج دیا, اگر پیغمبر عہد تھا قرآن کو عہد میں بھیج دیا, نبی تبوک میں تھا قرآن کو تبوک میں بھیج دیا, نبی مدینے میں تھا قرآن کو مدینے میں بھیج دیا, نبی عرفات میں تھا قرآن عرفات میں بھیج دیا, نبی کعبے کے نیچے کھڑا تھا قرآن کو کعبے کے نیچے بھیج دیا, نبی مسجد نبوی میں تھا تو قرآن کو مسجد نبوی میں بھیج دیا, اور پیغمبر عائشہ صدیقہ کے بستر پہ تھا تو قرآن کو عائشہ کے بستر پہ بھیج دیا ہے یا نہیں. قرآن بھی اعلیٰ ہے, کہو قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی, نہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہ صاحب قرآن کا کوئی مقابلہ. اور قرآن کی آیت پہ ذرا غور کرے, میں اگلی بات شروع کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, قرآن کہتا ہے اے پیغمبر اس وقت کو یاد کر کہ جب میں نے سارے انبیاء کی روحوں کا جلسہ کیا, سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. یہ قرآن پاک کے تیسرے پارے کی آیت ہے, توجہ کیجئے. اس میں قرآن بتانا چاہتا ہے کہ آدم سے پہلے, شمس و قمر سے پہلے, شجر و حجر سے پہلے میں نے نبیوں کی روحوں کا جلسہ کیا اور ان نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے میں نے کے سامنے رسول اللہ کی نبوت کا مسئلہ رکھا. میں نے ان سے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرْنَا, اے نبیوں کی روحو بتاؤ تمہارے تم اس نبی پر ایمان لاتے ہو, تم مجاکم رسول مصدق لما معکم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرْنَا, تم اس نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہو کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا, تم کہتے ہو کہ وہ آخر الزمان نبی ہمارا بھی نبی ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرْنَا قَالَ أَقَرْتُمْ, تم اقرار کرتے ہو, وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ, اسی تم اس پر پکے ہو کہ محمد مصطفیٰ جو آخری نبی ہے وہ ہمارا بھی نبی ہے. تو سب نبیوں نے جو کہا, سب نبیوں کی روحوں نے جو کہا, وہ قرآن کہتا ہے کہ تمام انبیاء کی روحوں نے پکار کر کہا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد ہمارا بھی نبی ہے. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی گواہ ہوں, تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ محمد ساری دنیا کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے مانا ورفعنا لک, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو, ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا, ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے قرآن کو اونچا کر دیا, ہم نے تیری بستی کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے درود کو اونچا کر دیا. تیرے ذکر کو یا تیرے نام کو تو اونچا کرنا تھا, جو تیرے ساتھ جڑا ہم نے اس کو اونچا کر دیا. تیرے ساتھ جڑا تھا تو ابو بکر تھا, لیکن جب وہ جڑ گیا تو صدیق اکبر بنا دیا. تیرے ساتھ جڑا تھا تو اکیلا عمر تھا, جب اٹھا تو فاروق اعظم بنا دیا. تیرے ساتھ جڑا تھا تو اکیلا عثمان تھا, لیکن جب اٹھا تو ذوالنورین تھا. تیرے ساتھ جڑا تو علی تھا, اسد اللہ اٹھا تو اسد اللہ غالب تھا. تیرے ساتھ آیا تو حسین تھا, اور اٹھا تو سید الشہداء تھا. تیرے ساتھ آیا تھا تو ابن عباس تھا, اور اٹھا تو مفسر قرآن تھا. تیرے پاس آیا تو ابن مسعود تھا, اٹھا تو محدث تھا. تیرے پاس آیا تو خالد تھا, اور اٹھا تو سیف اللہ تھا. تیرے پاس آیا تو حنظلہ تھا, اٹھا تو غسیل الملائکہ تھا. تیرے پاس آیا تو ابو ذر غفاری تھا, اٹھا تو طارق الدنیا تھا. اور تیرے پاس آیا تو کالا بلال تھا, اٹھا تو جنت کا وارث تھا. برفا نالا کا, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری گفتگو کو اونچا کیا۔ آج ایڈنبرا کے اس مسجد میں، آج ان گوروں کے اس شہر میں، آپ اس مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ کا نام لیتے ہیں۔ میرے دوستو کیوں نام لیتے؟ آپ قاری صاحب کی تعریف کرتے ہیں، میں بھی تعریف کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کا قرآن پڑھا ہے، تو قرآن انہوں نے پڑھا، نام ان کا اونچا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا قرآن جو پڑھے گا وہ اونچا ہو جائے گا۔ آپ بھی اس کی تعریف کرتے، مولوی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، اور مولوی کی ایک ٹکے کی قیمت کیا ہے اگر مولوی محمد کا غلام نہ ہو، اگر قاری نبی کا غلام نہ ہو؟ اور میرے دوست، قرآن اتنا عظمت والی قرآن کتاب ہے کہ قرآن پڑھنے سے ہی ثواب نہیں ملتا۔ توجہ کیجئے، قرآن پڑھنے سے ہی ثواب نہیں ملتا۔ قرآن آپ پڑھے تو ثواب ہے، قرآن لکھے تو ثواب ہے، قرآن جمع کرے تو ثواب ہے، قرآن یاد کرے تو ثواب ہے۔ نہیں، آپ مسجد میں آئے یہ ترپائی بنا کر دے دیں، یہ بھی ثواب ہے۔ قرآن کا غلام چڑھائیں، یہ بھی ثواب ہے۔ آپ قرآن پڑھنے والوں کی عزت کریں، یہ بھی ثواب ہے۔ آپ بھی اونچے ہو گئے۔ کیوں؟ آپ نے قرآن کا غلام بنایا، آپ نے قرآن کی ترپائی دی، آپ نے قرآن پڑھنے والوں کو چٹائی پر جگہ دی، آپ نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے کمرہ بنایا، آپ نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے مدرسہ بنایا۔ آپ اونچے ہو گئے، آپ کو بھی جنت مل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نسبت قرآن سے ہو گئی، اور قرآن کی نسبت مصطفیٰ سے۔ یہ نسبت ہے، کہو یہ کیا ہے؟ ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری ہواؤں میں اڑتی تھی، فضاؤں میں اڑتی تھی، اور دنیا کہتی تھی دیکھو سلیمان کی سواری ہواؤں میں فضاؤں میں، لیکن میرے کملی والے کی سواری کہاں پہنچی؟ وہاں پہنچی جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ سکا، پہنچ سکا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی آرینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی، لانتر آئی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب کملی والے کی باری آئی تو آسمانوں سے جبریل غلام بن کر آیا، اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جس عرش پر 124,000 نبیوں میں کوئی نہیں جا سکا، آج اسی عرش پہ خدا نے تیری دعوت کر رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ میرے دوستوں، ان کو مانگنا پڑا کہ میرا سینہ کھول دے، لیکن جب میرے کملی والے کی باری آئی تو نبی کو کہنا نہیں پڑا کہ میرا سینہ کھول دے، بلکہ قرآن نے خود کہہ دیا، الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر تیرے کہنے سے پہلے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ کھول دیا ہے کہ نہیں؟ اور حسن یوسف کو لوگوں نے دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، اگر وہ میرے محمد کو دیکھتے تو گردنیں کاٹ دیتے۔ ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو، قرآن بھی اونچا ہے، صاحب قرآن بھی، نہ قرآن کا کوئی مقابلہ، نہ صاحب قرآن کا کوئی مقابلہ۔ آپ کہتے ہیں جناب یورپ نے بڑی ترقی کی ہے، آپ کہتے ہیں جی برطانیہ نے بڑی ترقی کی، رولز رائس کار بنائی ہے، آپ کہیں گے جناب طیارے بنتے ہیں بریسٹل میں، آپ کہتے ہیں جناب مانچسٹر میں بڑی بڑی فیکٹریاں لگی تھیں، آپ کہتے ہیں جناب عجیب و غریب سسٹم ہے، یہ دیکھو ٹیلی فون کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے، میکرو ویو نظام بڑا عجیب ہے، آپ کہیں گے یہ لندن کا انڈر گراؤنڈ بڑا عجیب و غریب ہے، آپ اس پر حیران ہوئے۔ میرے دوستو، یہ کلیسائے یورپ ہے، یہاں پر پوری دنیا میں عیسائی حکمران قائم ہے، عیسائی حکومتیں موجود ہیں۔ فرانس کو دیکھو کتنی ترقی کر گیا، جرمن کو دیکھو کتنی ترقی کر گیا، امریکہ کو دیکھو کتنی ترقی کر گیا، برطانیہ کو دیکھو کتنی ترقی کر گیا، لیکن ان ترقیات کے باوجود، انجن بنانے کے باوجود، جہاز بنانے کے باوجود، مشینری بنانے کے باوجود، پوری دنیا عیسائیت مل کر بھی انجیل کا ایک حافظ پیش نہیں کر سکتی۔ انجیل کا ایک حافظ، جاؤ امریکہ میں تلاش کرو انجیل کا کوئی حافظ ہو، بائبل کا کوئی حافظ ہو، آؤ جاؤ فرانس میں جاؤ، پوری دنیا عیسائیت الٹی لٹک جائے تو انجیل کا ایک حافظ پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن اس دیارِ غیر میں، اس ایڈنبرا کے شہر میں، اس اسکاٹ لینڈ کے صوبے میں، اس گلاسو کے شہر میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں 8-8 سال کا بچہ محمد کا پورا قرآن پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی امانہ ورفع اعلیٰ، اور یہی امانہ کہ قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی، قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی، نہ قرآن کا کوئی مقابلہ، نہ صاحب قرآن کا کوئی مقابلہ۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھو ثواب ہے، ایک لفظ پڑھو دس نیکیاں ملتی ہیں، دس گناہ معاف ہوتے ہیں، دس درجے بلند ہوتے ہیں. آپ نے دنیا میں اتنی کتابیں پڑھی ہیں، ایک کتاب پڑھ کر آپ کہتے ہیں جی میرا جی نہیں چاہتا کہ دوبارہ پڑھوں، یہ میں نے پڑھ رکھی ہے. لیکن قرآن کو روزانہ پڑھے تیرا دل نہیں اکتائے گا. قرآن کا لفظ پڑھے ثواب ہے، قرآن دیکھے ثواب ہے، قرآن یاد کرے ثواب ہے، قرآن کو سمجھے ثواب ہے، قرآن کو لکھے ثواب ہے، قرآن کو سینے سے لگائے ثواب ہے، قرآن پڑھائے ثواب ہے، قرآن کے پاس آئے ثواب ہے، قرآن کی بات کرے ثواب ہے، قرآن کا منع سمجھے ثواب ہے، قرآن کو آگے پھیلائے ثواب ہے، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرے ثواب ہے، قرآن پڑھنے والوں کو لکڑی کی ترپائیاں بنا کر دے ثواب ہے، قرآن کے لیے پیسہ خرچ کرے ثواب ہے، قرآن پڑھنے کی خواہش کرے ثواب ہے، قرآن بچے کو پڑھائے ثواب ہے، قرآن بچیوں کو پڑھائے ثواب ہے. ایک چیز ہے، یہ تیرے ویئر ہاؤس ہے، یہ تیری دکانیں ہیں، یہ تیرا کاروبار ہے، یہ تیرے پاس کتنی دولت ہے، لیکن جب مرے گا تو تیرے پاس صرف محمد کا قرآن جائے گا. جب قبر میں یہ تیرے پاس کتنی دولت ہے، لیکن جب مرے گا تو تیرے پاس صرف محمد کا قرآن جائے گا، جو قبر میں جا کر تیرے لیے جنت کا سامان پیدا کرے گا کہ نہیں. اور اس قرآن کو سینے سے لگا، اس قرآن کو سینے لگا، یہ قبر میں تیری سفارش کرے گا. حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب انسان کو جنت جہنم میں داخل کرنے کا اعلان ہوگا، تو یہ قرآن آئے گا اور کہے گا اے اللہ کیا میں تیری کتاب نہیں ہوں، یہ تو رمضان میں مجھے پکڑتا تھا، یہ تو میری تلاوت کرتا تھا، یہ تو میرے اوراق سے محبت کرتا تھا. اور قرآن کے اوراق سے محبت کرے تو تجھے جنت ملے، قرآن کے ورقوں کو دیکھو تو تجھے جنت ملے. پوری دنیا میں ایسا کوئی سستا نسخہ جنت لینے کا نہیں ہے جتنا نسخہ قرآن کے ساتھ محبت کا ہے. تو آؤ میں آپ کو اس رستے کی نشاندہی کرتا ہوں کہ قرآن کے پیچھے چلو اور صاحب قرآن کے پیچھے چلو. قرآن بھی اعلیٰ ہے اور صاحب قرآن بھی، نہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہ صاحب قرآن کا. ٹھیک ہے، انجیل امریکہ میں انجیل ہے وہ لے آؤ، برطانیہ میں انجیل ہے یا چرچ میں پڑی وہ لے آؤ، فرانس میں ایک انجیل ہے وہ لے آؤ، تینوں انجیلیں ہیں. اور یہاں کے پادری والی انجیل لے آؤ، چار انجیلیں رکھو، سطر نہیں ملے گی، سفارہ نہیں ملے گا، صفا نہیں ملے گا. وہاں کی انجیل اور ہے، یہاں کی اور ہے. ایک پاکٹ والی انجیل ہے، ایک بڑی انجیل ہے، ایک چھوٹی انجیل ہے، ایک جیب میں آ جاتی ہے، ایک بستے میں بھی نہیں آتی، ایک مسجد میں، ایک چرچ میں بھی نہیں آتی. چھوٹی چھوٹی انجیلیں ہیں، امریکہ میں بھی وہ مختصر کر دی گئی ہے، یہاں والی کچھ تھوڑی سی بڑی ہے، اور فرانس والی اور ہے، یوحنا کی اور ہے، متی کی اور ہے، پادری کے پاس اور ہے، کیتھولک کے پاس اور ہے، پروٹیسٹنٹ کے پاس اور ہے، یورپ والوں کے پاس اور ہے، امریکہ والوں کے پاس اور ہے، برطانیہ والوں کے پاس اور ہے. لیکن آ میں تمہیں محمد کے قرآن کی بات بتاؤں، افغانستان کے پہاڑوں پہ ایک مسجد ہے، وہاں سے قرآن اٹھا، امریکہ کے دروازے پر، امریکہ کے ٹیکساس کی ریاست میں ایک مسجد ہے، وہاں سے قرآن اٹھا. آؤ آپ فجی کے جزیروں میں قرآن اٹھا، آسٹریلیا کے دروازے سے قرآن اٹھا، دنیا کی جس مسجد سے جہاں سے قرآن اٹھائے گا، 40 نسخے جمع کر لے، تجھے ایک ورقے کا اور ایک لفظ کا فرق نہیں لے گا. کیوں کہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی. اور چلو قرآن تو لکھا بڑوں نے، قرآن تو چھاپا بڑوں نے، قرآن تو پہنچایا بڑوں نے. 8 سال کا بچہ آپ افغانستان سے لے آئے، پاکستان سے لے آئے، بنگلہ دیش سے لے آئے، جرمنی سے لے آئے، امریکہ سے لے آئے، 8 سال کا بچہ، ان سارے بچوں کو اکٹھا کرے، ان کو کہو چوتھا سپارہ پڑھ، سب ایک سپارہ پڑھیں گے، ان کو کہو 15واں پڑھ، ایک پڑھیں گے، ان کو کہو 15ویں سپارے کی سورۃ کاف کا دوسرا رکوع پر ایک پڑھیں گے. اور پورا قرآن پوری دنیا میں شمس و قمر میں، شجر و حجر میں، چاند کے اوپر، خلاؤں میں، سیاروں میں، جزیروں میں، آسمانوں میں، تاپا میں، عرش معلی میں، ساتوں آسمانوں میں، دنیا میں جہاں کوئی مخلوق آباد ہے، وہاں تو قرآن کے کسی زبر میں تبدیلی نہیں دکھا سکتا. اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، نہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہے، نہ صاحب قرآن میں کوئی تبدیلی ہے. صاحب قرآن کا طریقہ بھی ہر جگہ ایک ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہر جگہ ایک ہے. یہی ہے مانا ورفعنا لک، ورفعنا لک. بڑے بڑے کمپیوٹر دنیا میں آ گئے، آئے یا نہیں آئے بولو تو صحیح. یہ بھی اعجاز ہے. تو کمپیوٹر پہ کہتا جی 50,000 حدیثیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپیوٹر پہ جمع کی ہیں. اور کمپیوٹر تو ایک جدید مشینری کی چیز ہے، کمپیوٹر میں حدیث جمع کرنا یہ بھی ثواب ہے. یہ بھی کیوں ثواب ہے؟ کہ نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے. نسبت کس کے ساتھ ہے؟ نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن بھی اعلیٰ ہے, صاحب قرآن بھی. نہ قرآن کا کوئی مقابلہ, نہ صاحب قرآن کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے. ایک عیسائی مولانا محمد قاسم رنوتوی رحمت اللہ کے پاس آیا, توجہ کریں, بڑی عجیب و غریب بات. کہنے لگا, حضرت ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, تمہارے کسی نبی نے تو, تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں کو زندہ نہیں کیا. ہمارے نبی عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے, فرمانے لگے کہ مردے کو زندہ کرنا کیا کمال ہے؟ ایک آدمی مر گیا, آدمی تو ہے, روح نکلی ہے نا, اس کو زندہ کرنا یہ کیا کمال ہے؟ ہمارے نبی کو دیکھو جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا اور درختوں سے کلمہ پڑھا دیا. پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ ایک آدمی انسان ہی نہیں, ایک آدمی پتھر ہے, ایک آدمی ایک درخت ہے, پتھر ہے, اس سے کلمہ پڑھایا, اس کو زندہ کرنا یہ کمال ہے؟ اس نے کہا چلو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگلی بات بتائیں, ہمارے پیغمبر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم پہ تہمت لگی, ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم کو تارے قرآن نے کہا امہ صدیقہ کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی. تو دیکھو تمہارے قرآن میں عیسائی کہتا ہے, تمہارے قرآن میں ہمارے نبی کی ماں کی شان بیان کی گئی کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی, لیکن ہمارے پیغمبر, لیکن تمہارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے بارے میں تو قرآن نے نہیں کہا کہ وہ بھی پاک دامن تھی. سوال عجیب ہے, سائنٹیفک قسم کا سوال ہے, اور آدمی ایک دفعہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ کی ماں کو تمہارا قرآن کہتا ہے پاک دامن, اور تمہارے نبی کی اماں آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا. مولانا قاسم نانوتوی کا جواب سنے انسان حیران ہوتا ہے. وہ بھی عشق رسول کا معمار تھے, عشق رسول کی عظمتوں کے نگہدار تھے. مولانا نانوتوی نے فرمایا پاگل تو نے بڑی عجیب بات, وہ تمہارے نبی کی ماں پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا اور شک ہمارے قرآن نے دور کیا, اور ہمارے نبی کی ماں پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا. یہی ہے مانا ورفا نالا کا ذکر ہے, کہ پیغمبر ہمیں تیرے ذکر کو اونچا کر. تیرا ذکر کتنا اونچا کہ تیری ہی باتیں ہو رہی ہیں. شاہ عبد العزیز قدس دہلوی رحمت اللہ کے پاس ایک عیسائی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ چوتھے آسمان پر, چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, اور قیامت کے قریب آئیں گے, قیامت کے قریب. اور اسی عقیدے سے مرزا قادیانی نے پیدا اٹھایا, اور اس نے کہا جس نے آنا ہے وہ میں آ گیا. سبحان اللہ, بادشاہ بالکل ٹھیک ہے, وہ جنہ آنا انہوں نے اکھان دونوں پوریا ہونی ہیں نا جناب, انہوں نے بتی پوری. بہرحال میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو کیا کہا عیسائی نے آ کر کہا کہ حضرت ایک آدمی جا رہا ہے, اس نے کسی جگہ جانا ہے, جنگل میں راستہ بھول گیا, اور جب راستہ بھول گیا اس کو ارد گرد کوئی چیز نظر نہ آئی, تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی درخت کے نیچے سویا ہوا ہے, اور اس کے پاس ایک آدمی جاگنے والا بیٹھا ہے. یہ راستہ بھول گیا, شاہ عبد العزیز سے اس نے کہا شاہ جی یہ راستہ کس سے پوچھے, جاگنے والے سے پوچھے یا سوئے ہوئے کو جگا کر پوچھے؟ شاہ عبد العزیز بڑے گہرے انسان تھے, شاہ ولی اللہ کے فرزند تھے, اگر وہ یہ کہتے کہ جاگنے والے سے پوچھے تو عیسائی کا مسئلہ حل ہو گیا. وہ یہ کہتا کہ ساری انسانیت راستہ بھٹک گئی ہے, اور تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ جاگ رہے ہیں, تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جاگ رہے ہیں, اور انسان راستہ بھول گئے ہیں, اور حضور علیہ السلام اپنے روضے میں آرام فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں. تو ساری انسانیت جب راستہ بھول گئی ہے, تو اگر جاگنے والے سے راستہ پوچھے بتا دے تو وہ کیا کہتا؟ تو عیسیٰ سے راستہ پوچھے انسانیت, ٹھیک ہے نا؟ تو شاہ عبد العزیز نے بڑی عجیب بات کی, شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو آدمی راستہ بھول گیا ہے اس کو چاہیے کہ یہ بھی اس جاگنے والے کے پاس بیٹھ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ راستے کا پتہ تو جاگنے والے کو بھی نہیں ہے, یہ بھی اس لیے بیٹھا ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا مجھے بھی راستہ بتائے گا, مجھے بھی راستہ بتائے گا. یہ نبی کا عشق تھا. ورفعنا لک ذکرک, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. کہاں کہاں میرے نبی کا ذکر اونچا ہوا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کتب خانے میں بیٹھے ہیں, ایک آدمی بھاگا ہوا آیا, کہنے لگا شاہ جی اسلام کی ناک کٹ گئی, جلدی آئے. شاہ جی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ جلدی آئیں. ایک پادری نے چاندنی چوک دلی میں مجمع لگایا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بائبل ہے اور وہ کہتا ہے او مسلمانوں آؤ اگر سچے ہو تو میں آگ جلاتا ہوں, اس آگ میں تم اپنا قرآن پھینکو میں اپنی انجیل اور یہ بائبل پھینکتا ہوں. شاہ جی مسلمان پریشان ہیں, عیسائی بہت زیادہ ہیں, مسلمانوں کے پاس آدمی کوئی نہیں, آپ جلدی آئیں. شاہ جی چل پڑے. اس نے کہا شاہ جی آپ بھی قرآن لے لیں ساتھ. شاہ جی نے کہا میں پاگل ہوں کہ قرآن اپنا آگ میں جلانے کے لیے لے جاؤں. اس نے کہا شاہ جی وہ تو کہتا ہے یہ آگ بھی میں جلا رہا ہوں, آگ بھی شاید پیچھے جل گئی ہو, اور وہ کہتا ہے اگر تمہارا قرآن سچا ہے تو وہ بچ جائے گا, میری انجیل سچی ہے تو یہ بچ جائے گا. شاہ جی نے کہا کوئی بات. وہاں پہنچے, ایک طرف شاہ عبد العزیز کھڑے ہو گئے, ہزاروں کا اجتماع ہے, درمیان میں آگ جل رہی ہے. شاہ عبد العزیز نے بڑی عجیب بات کی, فرمایا پادری سے چیلنج دوبارہ کرو. اس نے دوبارہ چیلنج کیا کہ میں انجیل پھینکتا ہوں تم قرآن پھینکو. اس نے جب چیلنج کیا تو شاہ جی نے کہا بات اس طرح نہیں بنتی, اس طرح کر, تو تو جان چھڑاتا ہے کہ میں انجیل کو پھینک کر جان چھڑاؤں, تو اپنی انجیل کو سینے سے لگا, میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں, تو بھی چھلانگ لگا, میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں, تیری کتاب سچی ہوگی تجھے بچا لے گی, میری سچی ہوگی مجھے بچا لے گی. وہ لوگوں نے گھیر لیا کہ شادی کی بات ٹھیک ہے, کہنے چپ کر گیا, کہنے لگا میں یہ نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے مجبور کیا تو کہنے لگا کتاب کو تو میں مسالہ لا کر آیا تھا, میں نے اپنے جسم کو مسالہ لے لیا. یہ بھی قرآن کی عظمت, یہ بھی قرآن کی عظمت. فامال کا ذکر, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا, ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے زمین کا انتخاب کیا, خاندان کا انتخاب کیا, علاقے کا انتخاب کیا, شہر کا انتخاب کیا, بستی کا انتخاب کیا, مہینے کا انتخاب کیا, دور کا انتخاب کیا, علاقے کا انتخاب کیا, خاندان کا انتخاب کیا. یہ رسول حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا میں نے ترجمہ آپ کو سنایا کہ حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے انتخاب کیا. اب توجہ کرے گا,
اصل میں
جی جی, تو توجہ کرے گا کہ قرآن کی جتنی کتابیں آسمانوں سے اتری وہ سچی کتابیں, وہ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں. آب صاحب نے ایک نقطہ بتایا ہے, بات تو حقیقت میں وہی ہے, میں وہ انہوں نے اس لیے فرمایا تاکہ غلط فہمی باقی نہ رہ جائے کہ قرآن یہ مطلب نہیں کہ انجیل سچی نہیں یا زبور سچی نہیں یا تورات سچی. کتابیں آسمانوں سے جتنی اتری ہے سچی, جتنی اتری ہے سچی, لیکن عیسائیوں نے انجیل کو تبدیل کر دیا اور یہودیوں نے تورات کو تبدیل کر دیا اور صابیوں نے زبور کو تبدیل کر دیا. اب تبدیل شدہ کتاب کو ہم کیسے مانیں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جب مختلف نسخے موجود ہیں تو صحیح کون سا ہے اس کا انداز کون کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اور قرآن کے بارے میں میں نے کہا کہ پوری دنیا میں جہاں سے بھی قرآن اٹھاؤ قرآن ایک ہی حالت ہے, قرآن یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ کی. حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, تھک گیا لگتا میں, گل تو سو پوری کر لینا دو. اچھا ایک بندہ اٹھتا نا سارے ادھر ویکھن لگ جاتے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. تو بات کو سمجھ بھی آ رہی ہے, دوسری پڑے گا درمیان میں بولتے ہیں, درمیان میں کوئی وقفہ آ جاتا ہے تو تار ٹوٹ جاتا ہے تار. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ جب آپ سمجھ میں آئے تو کیا کہنا چاہیے,
سبحان اللہ.
یہ پرانے زمانے کی روایت تھی کہ مولوی صاحبان تقریر کرتے تھے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آدمی آگے کوئی ہے یا نہیں, آنکھیں بند کر کے تقریر شروع کی, دو گھنٹے کے بعد آنکھ کھولی تو مسجد میں آدمی کوئی نہ ہوا. مولوی صاحب نے تقریر شروع کی آنکھیں بند کر کے, دو گھنٹے کے بعد دیکھا مسجد میں بندہ کوئی نہیں. ایک بابا جی بیٹھے تھے, مولوی کہنے لگا تیرے تو علاوہ بابا جی اتنے عاشق کوئی نہیں. وہ کہنا مولوی جی میں کتنے عاشق ہوں, میں سپیکر والا ہوں, کدو سپیکر کی جان چھوڑو, میں بھی جاؤں گا تم بھی جاؤ, ٹھیک ہے نا بھائی. نہیں ایسا نہ ہو کہ سپیکر والے رہ جائیں بھائی, بات سمجھے نا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، توجہ کریں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے انتخاب کیا جگہ کا، علاقے کا، حضور کو بھیجنے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کا نظام بنایا، طلاق لما خلق طلاق، اس حدیث کے الفاظ میں بے شک ذوق ہو لیکن اس کا معنی صحیح ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قرآن کی آیت بے ذخ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اس آیت کی روشنی میں یہی معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات، مقصود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے جگہ کا انتخاب کیا، جگہ زمین میں دو تھی، ایک عرب کی جگہ تھی، ایک عجم کی جگہ تھی، تو اللہ نے حضور کو بھیجنے کے لیے عرب کا انتخاب کیا، عرب میں علاقے اور بھی بڑے تھے، ایک علاقہ مکے کا تھا، ایک مدینے کا تھا، باقی اور بھی عرب کے ممالک تھے، تو خدا نے اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے اس شہر کا انتخاب کیا جس شہر میں خدا کا سب سے بڑا گھر تھا، کیوں کہ خدا نے اپنے نبی کو وہی بھیجنا تھا جہاں خدا کا سب سے بڑا گھر تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اولاد میں قبیلے اور بھی بڑے تھے تو خدا نے اپنے نبی کے لیے قبیلے اس قبیلے کا انتخاب کیا جس قبیلے کا نام قریش تھا، قریش تش ہے، کرس کہتے ہیں پختہ کو، تو نبی اپنے عقائد میں، اپنے پروگرام میں، اپنے مشن میں چونکہ پختہ تھا اس لیے اس کو بھی قریش کے قبیلے میں بھیجا گیا، اور قریش کے اندر شاخیں اور بھی بڑی تھیں لیکن خدا نے اپنے نبی کے لیے اس شاخ کو منتخب کیا جس کو بنو ہاشم کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہاشم کا معنی خدمت کرنے والا، تو نبی چونکہ ساری امت کی
عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسی عبد المطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد بنانے کے لیے چنا، کیوں کہ عبد المطلب کعبے کے متولی تھے اور حضور نے بھی کعبے کا نہیں بلکہ ساری دنیا کا متولی بنا تھا، ساری دنیا کا والی بننا تھا، اس لیے خدا نے اپنے نبی کا جد امجد بنانے کے لیے عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کی اولاد میں 12 لڑکے تھے، تو 12 لڑکوں میں خدا اپنے نبی کا والد بنانے کے لیے کس کو چنتا، ایک لڑکے کا نام عبد الحارث ہے، عبد الحارث کا معنی کھیتی کا بندہ، ایک لڑکے کا نام عبد بدھ ہے، عبد بدھ کا معنی بدھ کا بندہ، ایک کا نام عبد شمس تھا، عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ، ایک کا نام عبد عزا تھا، عبد عزا کا معنی عزا کا بندہ، ایک کا نام ابو لہب تھا، ابو لہب کا معنی شولے کا بندہ، ایک کا نام تھا حمزہ، حمزہ کا معنی سخت جگہ، عباس کا معنی پتھریلی جگہ، اور عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، تو خدا نے اپنے نبی کے لیے کہ حارث کے کھیتی کے بندے کو نہیں چنا، سورج کے بندے کو نہیں چنا، اور اسی طرح بدھ کے بندے کو نہیں چنا، عزا کے بندے کو نہیں چنا، بلکہ اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بنانے کے لیے اس کو چنا جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ وہ میرا بندہ ہے، دنیا میں وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا، یہی ہے معنی وارفا انال کا، اے پیغمبر ہم نے کہاں کہاں تیرا ذکر اونچا کیا، تیرے نام میں تیرا ذکر اونچا، تیرے خاندان میں تیرا ذکر اونچا، تیری جگہ کے انتخاب میں تیرا ذکر اونچا، اور پھر اب حضور علیہ السلام کے لیے والد کا انتخاب ہو گیا، اب حضور کے لیے اماں کا انتخاب ہو رہا ہے، توجہ کیجئے، اماں کے لیے پہلے قبیلہ چنا، عرب میں قبیلے اور بھی بڑے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ کے لیے اس قبیلے کو چنا جس قبیلے کا نام بنو زہرا تھا، زہرا عربی زبان میں تر و تازگی کو کہتے ہیں، تر و تازگی چونکہ رسول اللہ بھی تر و تازگی کا پیغام لے کر آئے تھے اس لیے اس قبیلے کو چنا جس کا نام بنو زہرا تھا، اور بنو زہرا میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، کس لڑکی کو رسول اللہ کی والدہ بنایا جائے، کس لڑکی کی گود میں آمنہ کا لال لایا جائے، اس کے لیے فیصلہ کیا گیا، لڑکی ایک لڑکی تھی جس کا نام خنسا تھا، خنسا کا معنی لمبی شکل والی، ایک لڑکی کا نام زبا تھا، زبا کا معنی موٹے ناک والی، ایک لڑکی کا نام نہبا تھا، نہبا کا معنی بد شکل، ایک لڑکی کا نام حربا تھا، حربا کا معنی لڑائی والی، ایک لڑکی کا نام آمنہ تھا، آمنہ کا معنی امانت والی، تو خدا نے اپنے پیغمبر کو بھیجنے کے لیے اس اما کی گود کا انتخاب کیا، اس اما کا انتخاب کیا جس کا نام آمنہ تھا، آمنہ کا معنی امانت والی، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ میری جو دنیا میں سب سے بھی امانت ہے وہ اسی آمنہ کی گود میں آ سکتی، یہی معنی وارفا انال کا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باپ کا بھی انتخاب ہو گیا، اما کا انتخاب بھی ہو گیا، اب حضور علیہ السلام کے لیے دایا کا انتخاب ہوتا ہے، توجہ کیجیے، دایا وہ چنی گئی جس دایا دایا کے لیے پہلے قبیلہ چنا، کس قبیلے سے دائی ہو، دایا کس قبیلے سے ہو، اس قبیلے سے جس کا نام بنو سعد ہے، سعد نیک بخت کہتے ہیں، چونکہ نبی بھی نیک بخت ہے تو دایا کا قبیلہ بھی خدا نے نیک بخت بنا دیا، اور ابو بنو سعد میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، اس لڑکی کو بھی دایا بنایا، جس لڑکی کا نام حلیمہ تھا، حلیمہ کا معنی حلم والی، بردباری والی، حوصلے والی، چونکہ نبی بھی حلم والا تھا اس لیے دایا بھی وہ چنی جو حلم والی تھی، اور اس کے بعد میرے پیغمبر کے نام کا انتخاب ہوا. توجہ کیجئے، خدا نے فیصلہ کیا کہ نام میرے نبی کا وہ ہو جو پہلے کہیں کسی نے رکھا نہ ہو، نام وہ ہو کہ اس نام میں بڑی عظمت ہو، اس نام میں بڑی بلندی ہو، نام وہ ہو کہ جو نام لوگ لیں تو لوگ نام جب لیں گے تو ان کے دونوں لب مل جائیں گے. خدا نے فیصلہ کیا کہ اپنے نبی کا نام وہ رکھا جائے جو محمد ہو، محمد جب آپ کہیں گے آپ کے دونوں لب مل جائیں گے. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ نام میں اپنے نبی کا وہ رکھوانا چاہتا ہوں کہ جس نام پہ نقطہ کوئی نہیں، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ جس نام پہ نقطہ کوئی نہیں اس کی ذات پہ بھی نقطہ ہے، اور پھر اس نام میں کتنی عظمت ہے. آپ محمد کا لفظ بولیں گے آپ کے دونوں لب مل جائیں گے. خدا نے فرمایا محمد کا نام لینے سے لب مل جائیں گے، اس کی بات ماننے سے دل مل جائے. اور پھر آپ اس نام کو دیکھیں، محمد معنی کیا ہے، توجہ کیجئے، آدم کا معنی گندم کرانے والا، نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، رونے والا، اور اسی طرح ادریس کا معنی سبق والا، یونس کا معنی پنس والا، یوسف کا معنی افسوس والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا، زکریا کا معنی صفائی والا، عیسیٰ کا معنی صحت کرنے والا. اللہ نے اپنے نبی کا نام رکھا کہ نام بڑا عجیب ہے. اے محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی کہ ساری کائنات اور خدا مل کر جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو اس کو محمد کہتے ہیں. آپ اس نام کو دیکھیں، اس نام میں بھی یہی رفعت ہے جس کو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا. اب اس پیغمبر کی پیدائش ہو گئی، اس پیغمبر کے لیے انتخاب ہو گیا، ساری چیزوں کا انتخاب ہو گیا. اب اس نبی کے لیے خدا نے اولاد کو چنا، خدا نے بیویوں کو چنا. توجہ کیجئے، بیویاں بھی ایسی چنی کہ ایک ایک بیوی کے نام میں بھی بڑی عظمت ہے. پہلی بیوی وہ چنی جس کا نام خدیجہ ہے، خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. دوسری بیوی کا نام سودا ہے، سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی. ایک بیوی کا نام عائشہ ہے، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، عائشہ بھی زندہ رہنے والی. ایک بیوی کا نام حفصہ ہے، حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی رات کو قیام کرنے والا، اور پیغمبر بھی رات کو، پیغمبر بھی قیام کرنے والا، بیوی بھی قیام کرنے والی. ایک وہ بیوی نبی کی چنی جس کا نام میمونہ ہے، میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام زینب ہے، زینب کا معنی استغفار کرنے والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ام حبیبہ ہے، ام حبیبہ معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ام سلمہ ہے، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ماریا ہے، ماریا کا معنی متصل رہنے والی، نبی بھی متصل رہنے والا، بیوی بھی متصل رہنے والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام جویریا ہے، جویریا کا معنی پڑوس، پیغمبر نے پڑوسیوں کے لیے حکم دیا اچھے اخلاق کا، تو بیوی بھی وہ چنی جو پڑوس والی، جس کا نام بھی پڑوسن ہے، جس کا نام بھی پڑوس میں رہنے والا ہے. اور ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ریحانہ ہے، ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی. یہی ہے معنی ورفعنا لک، اور اس پیغمبر کی اولاد کو دیکھو کہ خدا نے اپنے نبی کو سب سے پہلا لڑکا عطا فرمایا، اس لڑکے کا نام قاسم رکھا گیا، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. حضور فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو اللہ مجھے دینے والا ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. تو بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا. دوسرا بیٹا وہ ہے جس کا نام طاہر طیب ہے، طاہر کا معنی بھی پاک ہے، طیب کا معنی بھی پاک ہے. تیسرا بیٹا وہ دیا جس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا. اور سب سے بڑی لڑکی بھی جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی. ایک وہ بیٹی چنی جس بیٹی کا نام پیغمبر نے رقیہ رکھا، رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی وہ چنی جس کا نام ام کلثوم ہے، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، تو نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی وہ چنی جس کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کا معنی جہنم سے آزاد ہونے والی، نبی امت کو جہنم سے آزاد کرنے والا، اور بیٹی خود جہنم سے آزاد ہونے والا. یہ مانا وارا فان آل کا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر، ہم نے تیرے ذکر کو، ہم نے تیرے نام کو، ہم نے تیرے کردار کو، ہم نے تیری بات کو. میرے دوست، جس انسان کا اور جس مسلمان کا یہ عقیدہ کہ ہمارے رسول ساری کائنات کے رسول ہیں. جب یہ عقیدہ آپ کا ہو تو کسی اور کے لیے کوئی گنجائش ہے بھئی؟ کوئی اور کہے کہ جی مجھے بھی نبی مان لو، ہے کوئی گنجائش؟ جب میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق، مجھے خلق کا نبی بنایا گیا، مجھے ساری مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، جب آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہوگا تو اس کے بعد کسی اور کی گنجائش ہے؟ بولو تو صحیح. میرے دوستو، اب قادیانی لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے یہ الگ نبی نہیں بلکہ امتی نبی، بلکہ امتی یعنی حضور کی خدمت کر کر کے نبی بن گیا. ذلی بروزی، ذل غیر بچاروں کی پتا، ذلی کا معنی ہے سایہ، یہ سایہ پی گیا جی تو نبی کا، چل چھان پی گئی تو نبی بن گیا. ویکو بھائی کہتے ذلی ہے بروزی ہے، اور ظفر علی خان کہتا ہے نہیں قائل ہوا میں آج تک ایسی نبوت کا، خدا جن کا بروزی ہے، نبی جن کا برازی ہے. براز کا مطلب کہ پیشاب والا، جنہوں پیشاب ہی ہوتا رہتا، کہتا ہے نو منٹ بعد پیشاب ہوتا ہے. سو سو مرتبہ حضرت صاحب کو دن کو پیشاب آتا تھا، سوری پیشاب آتا ہوئے دن نو، جس بندے انہوں نو منٹ بعد پیشاب بن جائے، ٹھیک ہے، بچ ہور بھی چیزاں موجود ہیں، تو جنہوں نو منٹ بعد پیشاب آتا وہ تو لیٹرین کی رہتا ہو. بولو تو صحیح. میں ربو کو آخر تقریر پچھلے سال، میں کہا مرزیو تمہیں مبارک ہو، تمہیں نبی بھی اتنا ملے کہ پانی چھڑکاؤ لی میونسپل کمیٹی دی گڈی دی لوڑ کوئی نہیں، یہ تو لنگ آ گیا چھڑکاؤ کرے، ٹھیک ہے. توجہ ہے، میں مرزا قادیانی کا ایک حوالہ آپ کو سنانا، توجہ کرے، ذرا بات ختم کر رہا ہوں، میری بات آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ قادیانیوں کا سب سے بڑا دھوکہ، قادیانیوں کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہے وہ حضور علیہ السلام کا امتی نبی. تو ان سے کہو کہ حضور کی خدمت جتنی صدیق اکبر اور عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ نے کی اتنی اور کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن ان صحابہ کو تو صحابیت ملی، نبوت نہیں ملی، ان کو تو نبی نے فرمایا کہ صدیق نے مجھ پر اتنے احسان کیے کہ اگر وہ احسانات کا میں بدلہ دینا چاہوں تو میں بدلہ نہیں دیتا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی قیامت کے دن صدیق کو میرے احسانات کا بدلہ دے. تو جس نے اتنے احسانات کیے وہ تو نبی نہیں بن سکا، وہ تو صدیق رہا. تو یہ کیا کہتا ہے کہ میں خدمت کرتے کرتے نبی بن گئی. اور اب جناب علی جب جنرل ضیاء صاحب کا طیارہ گر گیا تو میرا تار کہنے لگا یہ ہماری بد دعا سے گرا، یہ ہماری، شاہ فیصل مرا تو کہتے ہماری بد دعا سے مرا، بھٹو کو پھانسی ہوئی تو کہتے ہماری دعا سے پھانسی ہوئی ہے، اور جناب علی جتنے لوگ مرتے گئے کہتے ہماری بد دعا سے. یعنی نبی چنگا جڑا بد دعا دینے لی تیار، کسی نے دعا دینے والی گل بد دعا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جڑا مر گیا بھائی، چلو اے تے مر گئے بد دعا نال، تے جڑے 35 بندے ہور مرے نے نال جڑا زیادہ انہوں تیرے پیو نے بد دعا کی تھی، وہ کیویں مر گئے؟ میرے دوستو، یہ ایک فریب ہے. قادیانی سب سے پہلا فریب یہ دیں گے کہ لوگوں مولویوں کے پاس نہ بیٹھے، مولوی جھوٹے ہوتے ہیں، مولوی ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، مولویوں نے امت کا بیڑا گرک کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا، ٹھیک ہے. قادیانی پہلے یہ بات کرے، اور آپ میں سے بھی ماشاءاللہ کئی ہے وہ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے، آپ میں سے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا، کہیں گے یار گل تو تیری ٹھیک ہے، مولوی لڑاؤ بڑے، ٹھیک ہے نا، تو جنہوں گھر چ بڑھی نہیں نا بہن دینی ہو مسیح آ کے مولوی تو روب ضرور پائے، مولوی جی لوٹا اتنے کیوں پیا، ٹھیک ہے، یہ تو روٹین چل گئی ہے نا، بہت سونی گل ہے. تنخواہ بھی ویک لو مولویاں کی، سارے تو تھوڑی یو کے چیز تو تھوڑی تنخواہ کسی کی نہیں، ٹھیک ہے، چار پانچ سال تو تھوڑا روب مولوی چل رہے جب فری ہو جاتے ہیں تو پھر پتا کی کہ یار چار سال تو مولوی بڑا چنگا رہا ہے، تو جدو لگ گیا نا ویزا یہ تو ادو یہ اڑکے نہیں آ رہا، لے اڑکے چ مولوی، ٹھیک ہے. ہاں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ بات آپ یاد رکھیں تو کوئی دنیا کا قادیانی آپ سے بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. یہاں یو کے میں قادیانیوں نے 100,000 کی تعداد میں ایک کتاب چھاپی ہے جس کا نام ہے آیت ختم خاتم النبیین کا مفہوم، یہ ہے کتاب، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 100,000 کی تعداد کتاب چھپی ہے، اس میں 40 حدیثیں جو ختم نبوت کے بارے میں ہیں ان کا معنی غلط انداز میں پیش کیا، اور کہتے ہیں جی ہم بھی حضور کو آخری مانتے ہیں. اب مرزا طاہر کا بیان پر تین چار دن پہلے انٹرویو آپ نے پڑھا, وہ کہتا ہے ہم کوئی علیحدہ امت نہیں. اس نے کہا کہ نہیں کہا, بولو تو صحیح. توجہ کی, یہ ایک حوالہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب جس کا نام ہے, توجہ کیجیے, وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے بڑا درجہ اللہ نے مجھے دیا. یہ دیکھو, وہ مرزا طاہر کا انٹرویو کیا تھا کہ مرزا صاحب کوئی علیحدہ نبی نہیں ہے, ہم حضور کے امتی ہیں, یہی کہا تھا نا انٹرویو نے. لیکن یہ میرے پاس ایک کتاب ہے قادیانی غیر مسلم کیوں, جس کو دو سال پہلے ہم میں نے یہی کہا تھا اور اس کے بعد یو کے لوگوں کے لیے شائع کیا یہاں کے دوستوں کے پیسوں سے. یہ حوالہ آپ دیکھیے, مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے خطبہ الہامیہ, کیا نام ہے اس کتاب کے 171 صفحے پر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرتا ہے اس نے مجھے نہ دیکھا ہے نہ پہچانا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ, جو قرآن کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام محمد رسول اللہ رکھا ہے. یہ کتاب, اس میں باقاعدہ مرزا قادیانی کی کتابوں کے ریفرنس موجود ہیں. اور ہم نے مرزا طاہر کو اس یہ خط بھی لکھا اور جنگ میں بھی میں ان کا جواب لکھا, لیکن چونکہ جنگ بار میں ایک بہت بڑا قادیانی بیٹھا ہوا ہے اس لیے وہ علماء کے بیانات نہیں شائع کرتا, وہ قادیانیوں کے انٹرویو ضرور شائع کرے. تو مرزا قادیانی نے 12 جگہ پر لکھا کہ اللہ نے حضور سے بڑا درجہ میرا بنایا, اور اس نے کہا کہ جو آدمی مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ کنجروں کی اولاد ہے. یہ بھی اس کتاب میں حوالہ موجود. اب آپ چونکہ وقت تھوڑا ہے, صرف دو باتیں یاد رکھیں تاکہ کوئی قادیانی آپ سے بات کرے تو آپ نے یہ دو اور تین باتیں ان سے ضرور کرنی ہے. میں نے اس کتاب کے آخر میں قادیانیوں سے تین سوال کیے. کتنے سوال کیے؟ کتنے؟ کل سوال 10 ہیں, اور 10 سوالوں میں آپ نے تین یاد رکھنے ہیں. اس کتاب کے آخر میں یہ 10 سوال موجود ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کتاب البیہ میں لکھا ہے کہ یہ جو صدی 14ویں صدی ہے آخری ہے, 14ویں صدی ہے, اور 14ویں صدی ختم ہوئے اب 9 سال ہو گئے. کتنے سال؟ آپ سے جو بھی قادیانی ملے اس کو کہو کہ تمہارے مرزے لکھا کہ 14ویں صدی ختم ہو گئی تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی. لہذا جو 9 سال اوپر ہوئے ہیں ہر دن مرزا قادیانی کے جھوٹ کا اعلان کر رہا ہے. مرزا نے کہا تھا کہ بعد میں قیامت آ جائے گی, لہذا اگر تمہارا مرزا سچا ہے تو تم خود کشی کر کے اپنے اوپر قیامت برپا کر لو, ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ سچا نہیں ہے تو پھر آپ کو جھوٹا کہو, اس لیے کہ اس نے کہا 14ویں صدی آخری ہے اور 14ویں صدی کے بعد قیامت آ جائے گی. آپ سے کے قریب سے کوئی قادیانی گزرے آپ صرف یہ بات کہیں کہ 14ویں صدی گزر گئی, 14ویں صدی تاکہ کوئی مل رہی نہیں ہے نا, ان کا 14ویں صدی لنگ گئی. آپ اتبا کریں, اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کے قریب سے قادیانی نہیں گزرے, وہ کہے گا یہ کسی مولوی کے پاس بیٹھ کر آ, ٹھیک ہے؟ آپ نے کہنا ہے قادیانی کو کہ 14ویں صدی گزر گئی, وہ کہے گا جی پھر کیا, وہ کہ پھر تم خودکشی کر لو اس لیے کہ مرزے نے لکھا ہے کہ 14ویں صدی آخری ہے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. اور اگر آپ کو یہ کہہ جی کہاں لکھا ہے دکھاؤ, ٹھیک ہے, تو آپ کتاب کا نام یاد رکھیں کتاب البریہ, کتاب المرزے کی کتاب ہے اس میں موجود ہے. اور اگر آپ یہ نام بھول جائیں پھر کیا کریں, پھر حافظ عبد اللطیف صاحب یہاں موجود ہیں, ان کے پاس کتابیں موجود ہیں. یا اگر آپ میں سے کسی کا پالا قادیانی سے پڑھتا ہے تو وہ مجھ سے کتاب لے جائے کہ یہ میرا پالا پڑھتا ہے, لگا کتاب آپ دے دیں, ٹھیک ہے, کتابیں ہمارے پاس ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال ہے کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے, آخری بات کرتا ہوں, مرزا قادیانی نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھا ہے کہ میں انگریز کا خود کاٹتا پودا ہوں, میں انگریز کا لگایا ہوا بوٹا ہوں. تو مرزائی سے آپ پوچھیں کہ کوئی نبی بھی کسی عیسائی کا بوٹا ہو سکتا ہے, کسی کافر کا بوٹا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے
نہیں.
اور تیسری بات آپ یاد رکھیں کہ مرزائی قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ, جتنے بھی نبی آسمانوں سے آئے, جتنے بھی نبی اللہ کی طرف سے آئے, ہر نبی پر وحی آئی ان کی قومی زبان میں, ان کی جو ان کی مادری زبان تھی اس وحی آئی. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, ان پر عبرانی, سریانی, تریانی زبانوں میں وحی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم سے پیدا ہوئے تو عربی زبان میں قرآن آیا, ٹھیک ہے؟ تو مرزا قادیانی اگر سچا نبی تھا تو اس کی وہی آنی چاہیے تھی پنجابی زبان, اس لیے کہ یہ نبی پنجابیوں میں تھا. یہ کس میں تھا؟ اور بولو تو صحیح کس میں تھا؟ لیکن اس کی کتاب وہی کا نام ہے تذکرہ. کیا نام ہے؟ اور وہ ہے اردو میں اور انگریزی میں. اور اس کے شروع میں لکھا کہ جو فرشتہ یہ وہی لے کر آتا تھا اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. فرشتہ کا کی نام تھی یعنی جو سچے نبیوں پر فرشتہ آیا اس کا نام جبرائیل تھا, لیکن جو اس مردود پر آیا اس کا نام کیا تھا ٹیچی ٹیچی. تو ان سے یہ کہو کہ اگر یہ سچا ہوتا تو اس کی وہی پنجابی آتی, اگر یہ سچا ہوتا تو اس کی وہی. کیونکہ قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ٹھیک ہے, یہ تین سوال آپ یاد رکھیں گے. آپ قادیانیوں سے ہوشیار رہیں, قادیانی بہت بڑا فتنہ ہے جو اس وقت پاکستان سے نکل کر یہاں یورپ میں اور یہاں یو کے میں اور اس کے بعد یورپ کے پورے علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں لٹیچر انگریزی اور اردو میں شائع کر رہا ہے. انشاءاللہ ختم نبوت کا لٹیچر اور ہماری اس تنظیم مسلم تنظیم کا لٹیچر پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں کہ قادیانیت کے فتنے کو اللہ نیست و نابود فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. اور جس مدرسہ ادارہ تعلیم القرآن کا یہ جلسہ ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت بڑی کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ. دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ اولیاء اللہ جتنے بھی دنیا میں گزرے ان کے صدقے اور طفیل ہماری غلطیوں کو معاف فرما. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور خواجہ میر الدین چشتی اجمیری اور حضرت خواجہ فرید الدین دان شکر رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں اور صحابہ گزرے ہیں اللہ ان کے صدقے ہماری غلطیاں ہماری کوتاہیاں ہماری لرزشیں معاف فرما. اللہ ہماری اس نئی نسل کو اے اللہ اسلام پر باقی فرما. اے اللہ اس ادارے کا کی طرف سے یہ جلسہ ہو رہا ہے, اے اللہ اس ادارے کے کام کو قبول فرما. اس کو غیبی نصرت سے اے اللہ ان کے کام کو کامیاب فرما. اے اللہ گھر گھر کے اندر قرآن کی شمع جلا. اے اللہ ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کتابوں کو ہم پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں, اے اللہ ان کو قبول فرما. اے الہ العالمین پوری دنیا میں مسلمانوں کو اے الہ العالمین عافیت عطا فرما. اے اللہ پاکستان میں جو فتنے اور اس وقت لڑائی شروع ہے اللہ اس کو ختم فرما. پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما. پاکستان کو استحکام نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی.